الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. لا يقابل احترام بروحه حياة المسلمين کی روح نمبر 22 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کے دنیاوی نقصانات اور آخرت کے نقصانات بیان فرمائے ہیں. اور گناہوں کے عام نقصانات بھی بیان فرمائے ہیں جو تقریباً ہر گناہ سے ہوتے ہیں, اور گناہوں کے خاص خاص نقصانات بھی بیان فرمائے ہیں. اور بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جب گناہ اس قدر نقصان پہنچانے والے ہیں تو ہمیں گناہوں سے بے حد بچنا چاہیے تاکہ ان کے ہر قسم کے نقصانات سے ہم بچ سکیں, دنیاوی نقصانات سے بھی بچیں, آخرت کے نقصانات سے بھی بچیں, عام نقصانات سے بھی بچیں اور خاص نقصانات سے بھی بچیں. اس سلسلے میں حدیث نمبر 6 کا عنوان ہے پانچ چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ, یعنی پانچ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے کیونکہ ان کا وبال اور ان کا نقصان بہت زبردست ہے. جہاں کہیں بھی ان پانچ گناہوں میں سے کوئی گناہ پایا جائے گا تو ان کا جو نقصان ہے, ان کی جو سزا ہے, ان کا جو وبال ہے وہ وہاں آ کر رہے گا. اللہ بچا. پہلے میں وحدیث شریف پڑھتا ہوں, پھر اس کی انشاءاللہ تشریح کروں گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے. پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان کو پاؤ, کہ تم لوگ خدا نخواستہ ان کے اندر مبتلا ہو جاؤ. نمبر ایک, جب کسی قوم میں علل اعلان بے حیائی کے کام ہونے لگیں گے وہ قوم طاعون میں مبتلا ہوگی, اور ایسی ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوگی جو ان کے بڑوں کے وقت میں کبھی نہیں ہوئی. نمبر دو, جب کوئی قوم ناپتول میں کرمی کرے گی تو وہ قحط سالی اور تنگی میں اور حاکموں کے ظلم میں مبتلا ہوگی. نمبر تین, جس قوم نے زکات دینا بند کی ان سے رحمت والی بارش روک لی جائے گی. اگر بے زبان جانور مویشی نہ ہوتے تو کبھی ان پر بارش نہ ہوتی. اللہ نمبر چار, جو قوم ہے شکنی میں مبتلا ہوگی ان پر اللہ تعالی غیر قوم سے دشمن مسلط کر دیں گے جو زبردستی ان کے مال پر قبضہ کر لیں گے. اس میں پہلی چیز بیان فرمائی ہے کہ جب کسی قوم میں علل اعلان بے حیائے کام ہونے لگیں گے تو وہ قوم طاعون میں مبتلا ہوگی اور ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوگی جو ان کے بڑوں کے زمانے میں نہیں ہوئی. بے حیائی اور بے شرمی یہ بھی بڑا گناہ ہے. اللہ جل شانہ نے ہر انسان کے دل میں ایک خاص صفت رکھی ہے جس کو حیا کہتے ہیں. جس کو اردو میں شرم بھی کہتے ہیں. حیا اور شرم, یہ ہر انسان میں اللہ پاک نے فطری طور پر رکھی ہے, اور یہ حیا انسان کو ہر بری بات سے روکتی ہے. جتنی باتیں بے حیائی کی ہیں, بے شرمی کی ہیں, اور جتنے بھی اس لائن کے گناہ ہیں, حیا ان سے روکتی ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر قسم کے گناہوں سے حیا انسان کو منع کرتی ہے اور باز رکھتی ہے. اسی لیے ایک مقولہ ہے, اذا فاتک الحیاء فقل ما شئت, جب تیرے دل میں سے حیا نکل جائے تو کچھ بھی کر. جب تیرے اندر حیا نہیں ہے, شرم نہیں ہے, تو کچھ بھی کر, تجھے کون روکتا ہے. حیا ایک ایسی صفت ہے اور ایسا جوہر ہے کہ جو انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے, بری باتوں سے روکتا ہے. خاص طور سے جو جنسی گناہ ہے وہ انسان بے شرمی میں کرتا ہے, بے حیائی کی وجہ سے کرتا ہے. انسان کے دل میں حیا ہو تو کسی مرد عورت میں ناجائز تعلق نہیں ہو سکتا، کوئی عورت بے پردہ نہیں ہو سکتا. جن عورتوں کے دل میں حیا ہے وہ مرنا گوارا کریں گی، لیکن بے پردگی کو گوارا نہیں کر سکتے. گناہ تو بہت دور کی بات ہے. جو پاک دامن عورتیں ہیں، شریف عورتیں ہیں، وہ اپنی ذرا سے بھی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتی. مرنا گوارا کر لیں گے، لیکن بے پردہ ہونا گوارا نہیں کر سکتی. صحابہ اکرام سارے کے سارے حیا دار تھے، اور کیوں نہ ہوتے، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب تھی. آپ کے تو خیر ان کو باطن کی ساری خوبیاں حاصل تھیں، سارے رضائل ان کے پاک رضائل سے پاک تھے. خیر خاص خاص صحابہ اکرام خاص خاص اوصاف میں دوسروں سے ممتاز تھے. تو ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ احیاہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حیادار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطلب یہ کہ سارے صحابہ کرام میں حیا تھی، لیکن ان میں یہ حیا کا وصف اور ان سے بڑھ کر تھا. آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حیا دار اور سب سے زیادہ شرم رکھنے والے عثمان ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اپنے گھر میں جلوہ افروز تھے، اور جس آدمی اپنے گھر میں بے تکلف رہتا ہے اس طرح آپ اپنے بے تکلف تھے، اور غالباً آپ کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی. اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگی. آپ نے اجازت دے دی، آپ اندر آ گئے اور آپ پنڈلی مبارک کھلی رہی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی آنے کی اجازت مانگی، آپ کو بھی اندر آنے کی اجازت مل گئی. آپ اندر تشریف لے گئے اور حضور سے ملے اور بات چیت کرتے رہے، پھر بھی آپ کی پنڈلی مبارک کھلی رہی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو پھر آپ نے اپنی پنڈلیوں پر اٹھا دیا. پھر وہ آئے اور آ کر کے آپ خدمت میں بیٹھ گئے. جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ حضور کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے حالت پر بدستور برقرار رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تب بھی آپ اسی طرح رہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھک لیا. آپ نے فرمایا کہ میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں. اور یہ کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو حیا کی وجہ سے وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ بیچارے اپنے اس کام کو بتاتے بھی نہیں. ان میں تو اتنی حیا ہے کہ اگر وہ اس حالت میں اس حالت میں رہتا تو وہ اپنی بات دل کی بات بھی مجھ سے نہ پوچھ سکتے. تو جب وہ اتنے حیادار ہیں تو میں نے کیوں نہ ان کا خیال کروں. تو حیا انسان کے اندر ہونا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں. پہلا شعبہ سب سے اعلیٰ شعبہ تو لا الہ الا اللہ یعنی ایمان لانا, اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے میں سے آدمی ایسی چیز ہٹا دے جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی. جیسے راستے میں کہیں ہنڈی پڑی ہوئی ہے, سرسی پڑی ہوئی ہے, سریا پڑا ہوا ہے, پتھر پڑا ہے, چھلکا پڑا ہوا ہے, اور اندیشہ ہے کہ کوئی اٹک کے گر جائے گا یا پھسل کے گر جائے گا, تو ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی وہاں سے غفلت کے ساتھ نہ گزرے, اس کو ہٹا کر ایک طرف کر دے تاکہ کسی گزرنے والے کو وہاں سے گزر کر تکلیف نہ پہنچے. اور فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے, اس کو الگ سے بیان فرمایا. تو حیا ہر مومن کے اندر بہت بڑی خوبی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتی ہے, دیگر گناہوں سے روکتی ہے, گندے کاموں سے روکتی ہے, بری باتوں سے روکتی ہے. حیا کی وجہ سے آدمی کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا, ناحق کسی کے ساتھ جاتی نہیں کر سکتا, جن سے گناہوں کے قریب بھی نہیں جا سکتا. تو یہ حیا ایک بہت بڑی خوبی ہے, ایک بہت بڑا کمال ہے, ایک بہت بہترین خصلت ہے جو ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. لیکن جب یہ حیا دل سے نکل جاتی ہے اور آدمی بے حیا ہو جاتا ہے, بے شرم ہو جاتا ہے, تو پھر آدمی ہر قسم گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے, اور گناہ کر کے اس کا دل برا نہیں ہوتا. خاص طور سے جن کا تعلق شرم و حیا سے ہے, مثلاً اپنے سطح کسی کے سامنے بلا ضرورت بولنا, آدمی کو شرم آتی. اسی لیے انسان اپنی حاجت تنہائی میں پوری کرتا ہے, استنجا چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا ننگے ہو کر غسل کرنا ہو, آدمی تنہائی میں کرتا ہے نہیں کرتا, کیونکہ سب کے سامنے ننگے ہو کر کے نہ آدمی غسل کر سکتا ہے نہ استنجا کر سکتا ہے. حیا حیا کی وجہ سے آدمی کسی کے سامنے اپنا ستر نہیں کھولتا, اور مجبوری میں بھی کھولتا ہے تو مشکل سے کھولتا ہے. اور حکم بھی یہی ہے کہ اگر مجبوری میں علاج معالجے کی وجہ سے یہ کسی وجہ سے ستر کھولنا پڑے تو بقدر ضرورت کھولو. ایسا نہیں ہے کہ اتنا کھولنے کی ضرورت ہے تو اتنا کھول دے, ایسا کرنا منع ہے. یہاں تک کہ عورت کو سر سے پیر تک چھپانے کی چیز ہے, عورت جو ہے سر سے پیر تک چھپانے کی چیز ہے. المرأۃ عورت, عورت چھپانے کی چیز ہے, یعنی عورت کے اندر اللہ پاک نے عزت حیا رکھی ہے کہ اس کا بے پردہ کسی نامحرم مرد کے سامنے آنا خلاف حیا ہے, اور بلا عذر ناجائز ہے. عذر میں وہ بقدر ضرورت اپنا حصہ کھول سکتی ہے, مثلاً نامحرم مردوں کے سامنے سے گزر کر جانا ہے تو یہ نہیں کہ بے پردہ سامنے آ جائے اور گھر سے نکل جائے, سر سے پیر تک اپنے آپ کو برقعے میں یا بڑی چادر میں اس طرح چھپا لے کہ وہ سر سے پیر تک اس کے اندر مستور ہو جائے. اور اب اس کو راستے بھی دیکھنا ہے تو اس کے لیے ایک آنکھ کھولنے کی اجازت ہے, اور دونوں آنکھیں کھولے تو اس کے لیے یہ کہ آنکھوں کے سامنے جالی والا کپڑا لٹکا لے تاکہ جالی میں سے راستہ بھی نظر آ جائے اور چہرہ اور آنکھیں بھی چھپ جائیں. لیکن یہ عورت کا بے پردہ گھر سے باہر نکلنا یہ بے حیائی ہے، اور گھر کے اندر بھی جو نامیرا مرد ہے ان سے بھی تو پردہ ہے، جیسے دیور ہے، جیٹھ ہے، ماموزاد بھائی ہے، تایازاد بھائی ہے، خالزاد بھائی ہے، پھوپھیزاد بھائی ہے، چچزاد بھائی ہے، رشتے کے دوسرے بھائی ہیں، یہ سب نامیرا ہیں، تو گھر کی عورتوں کو ان سے یہ پردے کا حکم ہے. اب جس کے اندر حیا ہوگی تو وہ تو ان سے پردہ کرے، ان کے سامنے نہیں آئی، اور جس میں حیا نہیں ہوگی وہ بے پردہ سامنے آ جائے گی، حیا نہیں ہوگی تو گھر سے باہر بھی بے پردہ نکلے گی. کتنی مسلمان عورتیں ایسی ہیں جو کہ بے پردہ گھر سے باہر گھوم رہی ہیں، نہیں گھوم رہی. کافر عورتوں میں تو حیا ہے، لہذا بیشتر کافر کی عورت، کافروں کی عورتیں تو بے پردہ ہی رہتی ہیں، ان کے یہاں تو پردہ ہے ہی نہیں سر. اور اس سے بڑھ کر بے حیائی بے شرمی عورتوں میں یہ ہے کہ وہ کپڑے ایسے پہنتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے جسم کا کچھ حصہ ویسے ہی کھل جاتا ہے اور نظر آتا ہے، یعنی وہاں کپڑا نہیں ہوتا بالکل بھی، جیسے سر کھلا ہوا، گردن کھلی ہوئی ہے، گریبان کھلا ہوا، کونیاں، کلائیاں اور بازو آتے آتے کھلے ہوئے، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، پیر کھلے ہوئے ہیں، وہاں کپڑا ہی نہیں. اور بعض عورتوں کا لباس اتنا چست ہوتا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ جو اعضاء چھپانے کے ہیں وہ سارے اس کے اندر چست ہونے کی وجہ سے صاف محسوس نظر آتے ہیں، پیٹ ہے، پیٹ ہے، سینہ ہے، یہ سب نمایاں. یہ بھی بے پردی ہے حکم میں، اور یہ بھی سراسر بے حیائی اور بے شرمی. اور ایسی عورتوں کو حضور نے جہنم ہی بتلایا کہ ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت قریب ایسی عورتیں ہوں گی کہ لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی. کاسیاتن عاریاتن، کاسیاتن لباس پہننے والی ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ بہانہ ہوں گی، ننگی ہوں گی. آپ نے فرمایا جب تم ایسی عورتوں کو دیکھو تو ان پہ لعنت کرنا، پہننا ان ملعوناتن، کیونکہ یہ ملعون عورتیں ہیں. تو بے حیائی کے دیکھو یہ اس کے اندر نقصان بیان ہوا ہے، اور وعید آئی ہے کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے. وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو سر سے پیر تک عورت بنایا، اور نامحرم مردوں کے مقابلے میں اس کو اپنا سر سے پیر تک پورے جسم کو چھپانے کا حکم دیا ہے. یہ حیا کا تقاضا ہے. حیا کا تقاضا یہ ہے کہ عورت پردے میں رہے، گھر میں ہو یا گھر سے باہر. اب جو عورت پردہ نہیں کرے گی تو جو اس کے اندر حیا نہیں، یہ بے حیائی ہے اور یہ بے شرمی کی بات ہے. یہ تو صرف پردے کی بات ہے، آگے پھر نامحرم مرد کا نامحرم عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات جو آج کل عام ہو گئے، یہ سب بے حیائی کی باتیں ہیں، بے شرمی کی باتیں ہیں، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں. اس حدیث میں اس گناہ کا یہ وبال بتلایا ہے کہ جس قوم میں بے حیائی علل اعلان ہوگی تو وہ قوم طاعون کے اندر مبتلا ہوگی، اور ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوگی جو ان کے بڑوں کے زمانے میں نہیں ہوئی. بے حیائی کی کرنے کی وجہ سے دنیا میں طاعون بھی آ چکا اور خطرناک بیماریاں ہم اپنے زمانے میں دیکھی رہے. بنی اسرائیل کا واقعہ یاد آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جب اس قوم کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا جن پر حملہ کرنا تھا تو جب ان لوگوں کو معلوم ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ چکے ہیں تو اس قوم میں ایک آدمی تھا بلعم باعور, بلعم باعور یہ اس کا نام, یہ مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات تو ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ جب وہ دعا کرے دعا قبول ہو جائے کرے, اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات. یہ مستجاب الدعوات تھا اور اپنی برادری میں قوم میں مشہور تھا کہ بھائی اس کی دعا بہت قبول ہوتی. تو یہ لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے جا کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں ختم کرنے کے لیے آ گئے ہیں, آپ ان کے خلاف دعا کرو اور تمہاری دعا تو قبول ہوتی ہے, لہذا دعا قبول ہو جائے گی تو ہم کر جائیں گے. اس نے پہلے تو منع کیا کہ بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں, اگر میں بد دعا کروں گا تو میں ہی نہیں رہوں گا. لیکن انہوں نے پھر شرار کیا, زور لگایا اور دباؤ ڈالا کہ نہیں کچھ بھی ہو یہ کام تجھے کرنا ہے. جب وہ نہیں مانا تو انہوں نے دولت کا اور پیسے کا اور روپے کا سونے چاندی کی لالچ دی کہ ہم تجھ کو یہ دیں گے وہ دیں گے اتنے پیسے دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے بس تو کسی طرح یہ کام کر دے. اللہ تعالیٰ لالچ سے بچائے, خوب دنیا سے اللہ تعالیٰ بچائے, یہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا, آدمی اس وقت دیتی ہے برباد کر دیتی, اللہ بچائے. وہ مال کی محبت میں آ گیا, اتنا مال مل رہا ہے چلو کبو تو بس کب. اب وہ بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنے گدھے پر بیٹھ کر کے پہاڑ کے دامن میں جانے لگا جس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تاکہ اس پہاڑ پہ جا کر کے وہ دعا کرے. جب پہاڑ کی طرف جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے گدھے کو بھی بولنے کی طاقت دی اور وہ آدمی کی طرح بولنے لگا, انہیں کمبخت کدھر جا رہا ہے کیا کرنے جا رہا ہے, تو مرے گا مجھے بھی مارے گا کیا. وہ حیران رہ گیا کہ گدھا ہی بول رہا ہے, لیکن لالچ اتنی بری چیز ہے, مال کی محبت اتنی بری چیز ہے کہ اس نے اس کو اندھا کر دیا اور گدھا جو اس کو نصیحت کر رہا ہے کہ یہ کام مت کر ورنہ تو بھی مرے گا میں بھی مروں گا, بدعا مت کر ورنہ تیرا بیڑا خراب ہو جائے گا, تیری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی. لیکن وہی بات ہے مال کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے تو وہ اندھا ہی ہو گیا, اللہ بچا. تو وہ گدھے سے اتر گیا اور گدھے کو چھوڑ دیا اور ویسے ہی پیدل جانے لگ. جب وہاں بدعا کرنے لگا تو بجائے بدعا کے اس کے منہ سے اپنے قوم کے حق میں بدعا نکلنے لگی. موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے خلاف بدعا کرنے لگا, زبان سے اپنی قوم کے خلاف بدعا نکلنے لگی. تو اس سے قوم نے کمبخت یہ کیا کر رہا ہے, مردود یہ کیا کر رہا ہے, ہمیں مارے گا کیا, میں کیا کروں, میں جو تم بدعا کر رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے اور اپنے قوم کے حق میں, نکل دیے تمہارے ہاتھ میں. آخر خدا تعالیٰ قہر اتر دیا اس کو اور اس کی زبان کتے کی طرح آگے لٹک گئی اور وہ مرتد ہو گیا کافر. مختلف نام سے بدعا کرنے والا کیسے بچ سکتا ہے. جب اس نے یہ دیکھا کہ بتا میرا تو انجام ہو گیا خراب, اب وہ تو شہزاد کی دیر میں شیطان بن گیا اللہ بچا, اور دنیا کی محبت میں دیکھو شیطان بن گیا اور اللہ کی طرف سے اس پہ پھٹکار پڑ گیا اور خداوند قدوس کے غضب اور قہر میں مبتلا ہو گیا. تب اس نے کہا کہ اچھا بھیا میں تم کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو بہت ہی آزمودہ ہے اور وہ کبھی خطا نہیں جاتا, تم اس پہ عمل کرو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. اب میں تو کہیں کا رہا نہیں, اب تمہیں بتا دیتا ہوں نسخہ. اور جا کے تم ایسا کرو اپنی عورتوں کو آراستہ پیراستہ کر کے اور اچھی طرح ان کا میک اپ کر کے ان کو بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو، اور اسے کہہ دو کہ کچھ کوئی چیز بیچنے کے بہانے وہاں چلے جاؤ، اور پھر جو بھی مجاہد یا فوجی اس کو اپنے خیمے میں بلائے تو چلی جائے، اور وہ کچھ کرے تو کر دیں، بس یہ کام کرو. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، اپنی عورتوں کو آراستہ کر کے اس کے لشکر میں بھیج دیا. ایک سردار نے ایک عورت کو اپنے کمرے میں لے جا کر، خیمے میں لے جا کر کے اس نے اس کے ساتھ برا کام کر لیا. جیسے اس نے برا کام کیا، تعاون آیا، 70,000 لشکر میں سے آدمی مر، 70,000 تعاون کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مر گئے. جب پتہ چلا کہ یہ فلاں سردار نے یہ گناہ کیا ہے، تو پھر حضرت ہارون علیہ السلام خاص تھے ان کے، ان کے غالباً پوتے یا ان کے بھتیجے تھے، پھر انہوں نے ان کو بھیجا، اس نے آ کر کے اس عورت کو بھی قتل کیا، اس سردار کو بھی قتل کیا. تب جا کر کے پھر یہ تعاون وہاں سے ختم ہو گیا. بے حیائی کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا، اور لشکر میں سے 70,000 بنی اسرائیل اس گناہ میں کی وجہ سے تعاون میں مبتلا ہو. تو پچھلی قوموں کے اندر یہ تعاون اس طرح سے آ چکا ہے، بے حیائی کام کرنے کی وجہ سے، بدکاری کرنے کی وجہ سے تعاون آ چکا ہے. اور ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بے حیائی کتنی عام ہو چکی ہے، بے شرمی بے حیائی حد سے زیادہ عام ہو چکی ہے. جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں فلمیں دیکھنے سے، عورتوں مردوں کی تصویریں دیکھنے سے، گانے سننے سے، ناچ سے، ناچ دیکھنے سے بچنے والے کتنے ہیں؟ آٹھے میں نمک کے برابر ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، زیادہ تر تو اپنی گناہ کرنے والے جاتے ہیں. اب اس کا وبال ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں دیکھو کیسی کیسی خطرناک خطرناک بیماریاں عام. ہارٹ اٹیک پہلے شاز و نازش کسی کسی کو ہوتا تھا. مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد ہے، ایک دفعہ ہمارے سکھر میں ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ہارٹ فیل ہوا، پورے شہر میں یہاں شور برپا ہو گیا، وہ فلاں شخص کا ہارٹ فیل ہو گیا، دل فیل ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، سارے شہر میں اس کا شور مچی. اور اب روز مر رہے ہیں کہ خدی. کینسر کبھی سنتے تھے ہم؟ کبھی نہیں سنتے تھے کسی کینسر ہو گیا. سال و نادر کبھی کسی کے بارے میں سنتے تھے، لیکن اب دیکھو کتنا عام ہو، ہر خاندان میں، ہر برادری میں کینسر 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 کینسر. اور ایسی خطرناک خطرناک بیماریاں کہ ذرا اسپتال میں جا کے دیکھو کہ ڈاکٹر بھی حیران و پریشان ہیں کہ اس کا کیا علاج ہے. حالانکہ علاج معالجہ نہایت ترقی کر گیا، اس کے باوجود ایسی ایسی بیماریاں آئیں کہ ڈاکٹر بھی حیران ہے کہ ہم اس کو کیا دوا دیں. اس کی ایک وجہ بے شرمی اور بے حیائی کے گناہوں کا عام ارتکاب ہے، یہ اس گناہ کو برباد ہے اور دنیا کی سزا ہے. اس لیے بھی ہمیں گناہوں سے بے حد بچنا چاہیے، بے حیائی گناہوں سے خاص طور سے، بے شرمی گناہوں سے خاص طور سے. اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے دماغ کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں، عورتیں بھی حفاظت کریں، مرد بھی حفاظت کریں، عورتیں بھی شریف پردے کا اہتمام کریں، ستر پوشی کا صحیح اہتمام کریں، مرد حضرات بھی ستر پوشی کا صحیح اہتمام کریں، نامحرم عورتوں سے بے حجابانہ ملنا جلنا بند کریں. یہ سب بے شرمی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں. اور دوسری چیز فرمائی، جب کوئی قوم ناک تول میں کمی کرے گی تو قحط سالی اور تنگی میں مبتلا ہوگی. ناک تول میں کمی یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ میں حضرت شعیب علیہ السلام قوم زیادہ مشہور و معروف ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تجارت کرتی تھی اور تجارت میں کم تولتی تھی، کم ناپتی تھی، اور بھی ان کے بہت سارے گناہ تھے، لیکن یہ گناہ خاص طور سے ان کے اندر پایا جاتا تھا. ہر شعیب علیہ السلام نے ان کو اس گناہ سے منع کیا، دیگر گناہوں سے منع کیا، ایمان لانے کی بھی دعوت دی، کفر و شرک سے بچنے کے لیے بھی فرمایا، لیکن وہ باز نہ آئے، سوائے چند آدمیوں کے وہ باز نہ آئے. مال ہمارا، ہم جس طرح چاہیں کمائیں، جس طرح چاہیں حاصل کریں، جس طرح چاہیں خریدیں بیچیں، ہماری مرضی، مال ہمارا ہے، ہم جو چاہیں کریں. یہ ان کی غلطی تھی، مال جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہمارا مال بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. جیسے اپنی جان کو ہم غلط استعمال نہیں کر سکتے، اپنے مال کو بھی غلط طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے. اور پورا تولنا، پورا ناپنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو بس ناپ تول میں کمی نہ جائے اور گناہ. تو شعیب علیہ السلام قوم نے اس گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. اور عذاب اس طرح ہے کہ پہلے 3 دن تک تو ایک دم سخت گرمی ان کے اوپر برس لے، اتنی کہ بس جیسے کہ آسمان سے آگ برس لی، اور سخت حبس ان کو لاحق ہوا. 3 دن کے بعد پھر ایک بادل آتا ہوا نظر آیا، یہ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی اب بارش ہوگی. اور چونکہ 3 دن سے سخت گرمی میں مبتلا تھے اور بے قرار بے چین تھے، سب بادلوں کو دیکھ کر گھروں سے نکل پڑے، سب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے میدان میں بارش بادل کے نیچے جمع ہو گئے. بھائی اب بارش برسے گی تو جان میں جان آ جائے گی اور ٹھنڈک ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا، آرام ہو جائے گا. لیکن وہ تو بارش برسانے والا بادل نہیں تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کر آیا تھا. جب یہ اس بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے اور جمع ہو گئے تو اس میں سے بجائے بارش برسنے کے آگ برسنے لگی، انگارے اس میں سے گرنے لگے، اور اسی میں جل کر ساری قوم ختم ہو گئی. اللہ بچائے. تو ناپ تول کی کمی کا انجام دیکھا آپ نے، وہ مال یوں دھرا کا دھرا رہ گیا، اور جناب ساری قوم جو ہے اس گناہ کے سزا میں عذاب الہی کے اندر مبتلا ہو کر کے ہلاک ہو گئے. تو حضرت حضور نے یہاں فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی سہر سالی میں مبتلا ہو گئے. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ متففین میں جس میں ناپتول کی کمی کو بیل فرمایا گیا ہے، ہلاکت فرمایا گیا ہے، بربادی فرمایا گیا ہے، فرمایا اس کا تعلق صرف ناپتول ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی نوکری کرتا ہے اور اس کے اندر وقت کم لگاتا ہے اور تنخواہ پوری لیتا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے. یا وقت پورا لگاتا ہے لیکن کام پورا نہیں کرتا، وہ بھی اس میں داخل ہے. لہذا صرف ناپ تول ہی میں نہیں، بلکہ یہاں تک کہ امانت میں خیانت بھی اس میں داخل ہے، ہر گناہ بھی اس میں داخل ہے. اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت ہے کہ اپنے پوری ذمہ داری امانت دیانت کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پوری کرے. مثلا استاد ہے، وہ بچوں کو پڑھاتا ہے، تو صحیح توجہ کے ساتھ نہیں پڑھاتا، جیسے بچے پہ توجہ دینی چاہیے، جس قدر اس وقت محنت کرنی چاہیے اس طرح محنت نہیں کرتا، پیسے پورے لے رہا ہے یا وقت پورا نہیں دے رہا، یہ بھی اسی میں داخل ہے. تو کمی بیشی کہیں بھی کرنا درست نہیں ہے. جہاں جس فرض و واجب کا ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ٹھیک اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرے، کمی بیشی گناہ اور اسی میں داخل ہے. تو ناپ تول میں کمی کا وبال یہ ہے کہ اس سے کہنسالی آئے گی، تنگی آئے گی، جس کے صورت مہنگائی بھی. مہنگائی ہمارے زمانے میں دیکھو کس قدر مہنگائی ہو رہی. وجہ اس کی یہ کہ ناپ تول میں ہمارے یہاں بھی اب یہ گناہ عام ہو چکا. ناپ تول میں بہت کمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، لیکن بھائی یہ تھوڑی سی چیز بچا کر پیسے پورے لینا، یہ وقتی طور پر تو آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے، لیکن اس کا وبال بہت سخت، نقصان بہت زبردست ہے اس کا. چنانچہ دو وبال جو حضرت نے بتایا، حضور نے بتلایا ہے، وہ دونوں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک تو قحط سالی، یہ عام ہے ہمارے قحط سالی، جو بارشیں بہت کم، پانی کی قلت، پیداوار کی کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی. آپ منصوبے سے کہتے ہیں روز روز مہنگائی ہو، روز روز مہنگائی ہو، کتنے بے شمار ٹیکس لگتے چلے جا رہے ہیں. 50 ٹیکس تو لگ چکے، 50 سے بھی اوپر ہو گئے اب ٹیکس، اور مسلسل ٹیکس لگتے چلے جا رہے ہیں. یہ سب مہنگائی اور گرانی کے اسباب ہیں، اس کی وجہ ہماری ناپ تول کی کمی. دوسری طرف حاکموں کا ظلم و ستم، جو آتا ہے وہ ظلم و ستم ڈالتا ہے، جو آتا ہے وہ ظلم و ستم ڈالتا ہے، کہ کس قدر کیا کہتے ہیں لوگ حاکموں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں. کوئی انصاف کرنے والا، کوئی رعایا کے ساتھ رعایت کرنے والا، رعایا کے اوپر شفقت کرنے والا، ان کے خیر خائی کرنے والا نظر ہی نہیں آتا. جو آتا ہے پہلے سے زیادہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے. تو یہ جو وبال ہم پر آیا ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ ہماری قوم جو ہے وہ ناپ تول کے گناہ میں مبتلا ہے. تو ناپ تول کے گناہ میں جو قوم مبتلا ہوگی اس کا یہ انجام ہوگا، اللہ بچائے. اس کے بعد فرمایا جس قوم نے زکات دینا بند کی ان سے رحمت کی بارش روک لی جائے گی. زکات جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے فرض ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر زکات فرض ہے، جو سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے. اور جب فرض ہوتی ہے تو مال زکات کا 40 حصہ اس میں فرض ہوتا ہے، یعنی 1/40 مال والے کے لیے، 40 حصہ زکات میں اللہ تعالیٰ کے لیے. کتنا صاحب 40 میں سے 1 روپیہ، 100 میں سے 2.5 روپیہ، 1,000 میں سے 250 روپے، 1,00,000 میں سے 2,500، 2,500 کم 1,00,000 مال آدمی کے اپنے. تو اتنی سی زکات اللہ پاک نے مقرر فرمائی ہے، وہ بھی اگر آدمی نہ دے تو اس سے رحمت کی بارش رک جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی تھی. اب تو ہم کتنے عرصے سے بارشوں سے محروم ہیں، اب اللہ کے فضل سے رمضان شریف کی برکت سے بارش ہوئی. اور وہ بھی حدیث میں فرمایا کہ اگر یہ مویشی نہ ہو تو کبھی بارش نہ ہو، تو کوئی خوش نہ ہو کہ بھائی میری ہماری وجہ سے بارش ہوئی. وہ ہمارے اندر جو بے شمار جانور ہیں، پرندے ہیں، جاندار ہیں، ان کے طفیل بارش ہوئی، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا تو اس کی برکت سے ہمیں بھی پانی مل گیا، تھوڑی سی بارش ہو گئی. لیکن اب بھی جتنی بارشوں کی ضرورت ہے اتنی بارش تو نہیں ہوئی. اب بھی بورنگ ختم کر ختم ہوئے جا رہے ہیں، کنویں خشک ہو چکے ہیں، ندی نالے سوکھے پڑے ہیں، پانی ہے نہیں، اور اگر ہے تو سیلاب آ رہا ہے، اور سیلاب جب آتا ہے تو وہ تو تباہی لاتا ہے. تو غرض کے یا تو سیلاب آ رہا ہے یا بارش بند، پانی نہیں. خاص طور سے ہمارے شہر میں ٹینکروں کے ذریعے پانی ملتا ہے، تب کسی چیز کا گزارا ہوتا ہے. دوسرے شہروں کا بھی کچھ ایسے ہی حال ہے. تو اس کے اندر اس کی جو وجہ ہے وہ ہمارے زکات سے صحیح نہ دینے کی وجہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر جس قوم کے اندر صاحب نصاب لوگ موجود ہیں، اگر وہ سب صحیح صحیح حساب کر کے اور پائی پائی کا حساب کر کے اپنی زکات نکالیں اور مستحقین تک پہنچائیں، اس قوم کے اندر غربت کا نام و نشان نہیں رہ سکتا. یہ بات. اور غربت ہمارے اندر موجود ہے, جب موجود ہے تو معلوماً زکوٰۃ صحیح نہیں پہنچائی جا رہی, اور زکوٰۃ جب ادا نہیں ہوگی تو بس پھر اس کا تو مباد آئے گا, رحمت کی بھائی رکے گی. تو آج ہم جو پریشان ہیں اور تکلیف میں, اس کی ایک وجہ یہ اب ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے, صحیح صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک زمین کی بھی زکوٰۃ ہے, ایک تو مال کی زکوٰۃ ہے نا, سونا ہے, چاندی ہے, مال تجارت ہے, روپیہ ہے, پیسہ ہے, اس کی زکوٰۃ کو تو سبھی زکوٰۃ کہتے ہیں. ایک زمین کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے, وہ ہے پیداوار, پیداوار کی زکوٰۃ, اسے کہتے ہیں عشر, اسے کہتے ہیں عشر. دیہات میں اور شہروں سے ہٹ کر جو علاقے ہیں وہاں پر عام طور پر کھیتی باڑی ہوتی ہے, اس کھیتی باڑی میں بھی زکوٰۃ ہے, اسے زکوٰۃ الارض کہتے ہیں, اس کا دوسرا نام عشر ہے, یہ بھی فرض ہے. جیسے مال زکوٰۃ میں زکوٰۃ فرض ہے, زمین کے پیداوار میں زکوٰۃ عشر فرض ہے. اب جس زمین کے اندر پانی مفت میں ملتا ہے وہاں کو پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے, جیسے بارشوں کے ذریعے بھی بعض جگہ پیداوار ہوتی ہے, قدرتی ندی نالوں سے بھی زمین میں پانی آ جاتا ہے, کوئی پیسہ پائی خرچ نہیں کرنے پڑتی, تو وہاں تو پیداوار کا دسواں حصہ واجب ہوتا ہے, یعنی دس من میں ایک من, بیس من میں دو من, دسواں حصہ وہاں پر پیداوار کا عشر میں واجب ہوتا ہے. اور جہاں زمین کے پیداوار میں پانی خرچ کرنے میں خرچہ آتا ہے, مفت میں پانی نہیں ملتا, پیسے دینے پڑتے ہیں, وہاں پر پیداوار کا بیسواں حصہ واجب ہوتا ہے, بیس من میں وہاں ایک من واجب ہوتا ہے. تو ہمارے گاؤں گوٹوں میں دیہاتوں میں کچھ تو ہیں مسلمان جو خوف خدا رکھنے والے ہیں, وہ تو عشر ادا کرتے ہیں, لیکن وہاں بھی کتنے ہی مسلمان ایسے جن کو یہ نہیں معلوم کہ پیداوار میں بھی کوئی زکوٰۃ فرض ہے اور عشر ادا کرنا واجب ہے. اور اگر کسی کو معلوم بھی ہے تو کوئی دیتا کوئی نہیں دیتا, کوئی پوری دیتا کوئی پورا عشر نہیں دیتا. کچھ عرصہ پہلے جب ایک زبردست سیلاب آیا تھا اللہ بچا, جس سے سندھ پنجاب سب میں تباہی پھیلی تھی, اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جن لوگوں نے سنا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پانی ایسا آ رہا تھا جیسے کوئی اس کو آرڈر کر رہا ہو کہ بھائی ادھر چل ادھر مت چل ادھر چل ادھر مت چل, ایسا ہم نے پانی کو آتے ہوئے دیکھا. اور یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک زمین اوپر تھی, پانی وہاں چڑھ گیا اور فصل کو بہا کے لے گیا, دوسری زمین نیچے تھی وہاں پانی گیا نہیں, وہ فصل محفوظ رہ گئی. ہمیں بڑا تعجب ہوا ہے, پانی دیکھ بھال کیوں چل رہا ہے, پانی تو نیچے جاتا ہے نا بھائی, اوپر تھوڑی جاتا ہے. تو ہم نے نیچے والے سے پوچھا بھائی تمہاری فصل بدلی کیا ہوا, کہ میں الحمدللہ پورا پورا عشر ادا کرتا تھا تو اللہ نے اس کی برکت سے میری فصل کو بچا لیا, اور اوپر والا جو تھا عشر نہیں دیتا تھا, سیلاب کے پانی نے اسی کو برباد کر دیا. تو زکوٰۃ کے اندر اللہ پاک نے جیسے برکت رکھی ہے حفاظت بھی رکھی. حدیث میں آتا ہے کہ زمین اور وہ خشکی اور تری میں, خشکی اور تری میں کوئی مال ہلاک نہیں ہوا مگر زکوٰۃ نے دینی تھی. جہاں بھی کوئی مال زکوٰۃ ہلاک ہو, نہ چوری ہو جائے, آگ لگ جائے, کسی چیز کی کھو جائے, گم ہو جائے, سمجھو زکوٰۃ نے دینے کی وجہ سے ہوا, کیا وہ مال حلال نہیں ہوگا؟ مال حرام بھی اسی طریقے سے ضائع ہوتا ہے, اور اگر حلال ہے اور زکوٰۃ اس کی نہیں دی یا پوری نہیں دی تو وہ بھی اسی طریقے سے ہلاک ہوتا ہے, لیکن جس مال کی زکوٰۃ دی ہوتی ہے وہ ضائع ہے. گھر میں ہر میں آٹھ دس سال پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک گھر میں چوری ہوئی, اور ایک الماری کے اندر گھر والوں نے ایک ڈبے کے اندر زیورات سب جمع کر کے رکھے ہوئے تھے, جیسے پہلے زمانے میں بھی ایسی رکھتے تھے. پہلے زمانے میں عورتیں پاندان کے اندر رکھتی، اوپر پاندان ہے، اندر جو ہے اس کے زیورات چھپا کے رکھے ہوئے ہوتے تھے حفاظت کے لیے، تو انہوں نے ڈبے میں سارے زیورات گھر کے رکھ کر الماری میں بند کیے ہوئے، چور آیا اس نے الماری کا سارا توڑا اور ڈبا کھولا اور اس کے سے بیچ میں سے ایک خاص زیور جو اٹھا کے لے کے بھاگ گیا، اگر وہ چاہتے تو پورا ڈبا بھی لے جا سکتے تھے، لیکن بس خالی اس نے ایک درمیان میں سے زیور اٹھایا اور وہ لے کے چلے گئے۔ ہمارے کو تعجب ہوا کہ یہ چور کیسا ہے، لیکن چور آئے گا تو وہ تو سارا سفایا کر کے جاتا ہے عام طور پر، تو ڈبا بھی لے جا سکتا تھا جب وہ ایک اس نے ایک لاکٹ وہاں سے اٹھا لیا مثال کے طور پر، تو باقی بھی وہ لے کے جا سکتا تھا، تو باقی چھوڑ گیا اس کو کہہ دے کیوں لے کر نہ گیا، گھر والوں نے غور کیا کہ وہ جو چور لے گیا زکات اسی کی نہیں نکلی، باقی کی زکات نکلی ہوئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں رحمت ہی رحمت ہے، اور نافرمانی کرنے میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو قوم عیش کے مبتلا ہوگی اس پر اللہ تعالیٰ غیر قوم سے دشمن مسلط فرما دیں گے، جو زبردستی ان کے مال پر قبضہ کر لیں۔ دشمن جو مسلط ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے مسلط ہوتا ہے کہ عہد شکنی کی جاتی ہے، عہد شکنی میں ایک ادارے کا دوسرے ادارے سے معاہدہ کرنا، ایک قوم کا دوسرے قوم سے معاہدہ کرنا، ایک حکومت کا دوسرے حکومت سے جائز معاہدہ کرنا، اور اسی طریقے سے اس ملک کے اندر رہنے والے باشندوں کا آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرنا اور معاہدہ کرنا سب اس میں آ گیا، کہ جہاں بھی عہد شکنی کی جائے گی معاہدہ کر کے بلا وجہ اس کے خلاف ورزی کی جائے گی اور نہ اس میں ایک دوسرے کو ستایا جائے گا، تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ پھر دشمن مسلط ہو جائیں گے، اپنے پرائے ہو جائیں گے، غیر مسلط ہو جائیں گے اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں فرماتے ہیں ناحق فیصلہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہے، اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ خیانت جو ہے نا یہ بھی بڑا گناہ ہے اور آج کل بہت عام ہے۔ عام طور پر تو خیانت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی اور اس نے اس کو استعمال کر لیا بغیر پوچھے، تو کہتے ہیں نے خیانت کر لی، یا اس میں کم کر لیا، اسے اس میں سے پیسے کم کر لیے بغیر پوچھے ادھر ادھر کر دیے، تو بلا شبہ یہ بھی خیانت ہے۔ جب کوئی کسی کے پاس اپنی امانت رکھوائے تو جو امانت رکھے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جیسا کسی نے دیا ہے ویسے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھے، اور جب مالک طلب کرے اس کو ادا کر دے، یہ ہے حکم، امانت داری اس کا نام ہے۔ جو چیز اس نے رکھوائی ہے اس کو اپنے استعمال میں لانا یا دوسرے کے استعمال میں دے دینا یا اس میں سے کچھ کھا لینا پی لینا، یہ سب خیانت کے اندر آتا ہے، اور خیانت کرنا یہ بھی اللہ چاہے بڑا گناہ ہے۔ تو اصل خیانت تو امانت تو یہ ہے اور خیانت یہ ہے۔ اس میں اور بھی کئی صورتیں ہیں جو کہ خیانت کے اندر داخل ہیں، مثلا کسی نے آپ سے کوئی بات کہی تو اب اس کی وہ بات آپ کے پاس امانت ہے، اس کی ذات کے بغیر آپ دوسرے کو نہیں بتا سکتے۔ لیکن دیکھو ہمارے معاشرے میں کتنا برا حال ہے کہ جب کوئی کسی کو کہہ دے کوئی بات بتا دے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، بس دوسرے لفظ دوسرے کو بتا دیا ہے، نہیں خاص طور سے عورتوں کے اندر یہ بات ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ان کے تو پیٹ میں کوئی بات رہتی ہی نہیں ہے، کتنے کوئی ان سے جتا کر کہہ دے دیکھو بھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، وہ کہتے ہیں اس نے کہا تھا کسی کو بتانا تھا تو میں بتا رہا ہوں، ہم کہتے ہیں مجھے اس نے یہ بات کہی تھی کہ کسی کو بتانا نہیں مطلب تمہیں بتانا بھائی، جب اس نے منع کر دیا تو یہ تو بتانا سراسر خیانت ہے یہ، لیکن نہیں بس وہ کہ اس نے تو منع کیا تھا کہ بتانا اس لیے میں کسی کو اور نہیں بتا رہی تمہیں بتا رہی ہوں بھائی، ये तो तुम्हें बताने की तो ख्यालत होगी, तो बातों को तो कोई समझते नहीं कि ये भी अमानत है। बाल मजलिस ऐसी होती है कि उसके अंदर जो बातें होती हैं वो अमानत होती हैं, एक खास मौजू पर, किसी खास बात पर चंद लोग आपस में बैठ करके बातें कर रहे हैं तो वो सब उनकी अमानत है। हर एक की जिम्मेदारी है कि वो बात दूसरे को नहीं बताए, लेकिन इसका भी कोई एहतमाम नहीं है। वो बात फौरन दूसरे से कहने का आम रवाज है, हमारी मीटिंग इस बात पे हुई है। लिहाजा जब किसी तरीके से मालूम हो जाए कि ये राज की बात है, चाहे दलालतन मालूम हो, चाहे इशारतन मालूम हो, या सराहतन मालूम हो जाए, तो भाई वो जैसे माल की हिफाजत जरूरी है उसमें खयानत नाजायज है, बातों के अंदर खयानत भी गुनाह नाजायज। इसी तरीके से किसी की कोई राज की बात हमें मालूम है तो भाई उसको राज ही रखो, जब तक वो याद न दे किसी के सामने बयान नहीं करो, वरना ये भी खयानत के अंदर दाखिल है, गुनाह। अब जब खयानत और गुनाह का एक वबाल ये है कि इससे आदमी के दिल में रोब आ जाता है, आदमी जो है मरूब हो जाता है दूसरे से, ऐसी जो कौम ना फैसला करने लगती है उसमें भी दुश्मन मुसल्लत कर दिया जाता है। अब चाहे दुश्मन अपनों में से हो या बाहर से हो, अब हमारे यहाँ शरा के मुताबिक फैसला करने का रवाज कहाँ है? फैसले आम तौर पर चौधरी करते, बडेरे करते, अमीर करते, कौम के बड़े करते हैं जिसको जिरगा कहते हैं, और आमतौर पर ये सब नाहक और खिलाफ शरा फैसले करते हैं। उसका नतीजा ये है कि हम पर दुश्मन मुसल्लत है, हम लोग बाजू अपने मुल्क में रहने के दहशत गर्दों से परेशान हैं। दहशत गर्दी आम है, किस कदर हम लोग परेशान हैं, हमारी हुकूमत परेशान है, और वो छापे मार मार के थक गई और जनाब कार्रवाइयाँ कर करके थक गई, लेकिन दहशत गर्द है वो किसी तरह बात नहीं आ रहे, कौन है मालूम? दुश्मन है, जो इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, तबाही फैला रहे हैं, बर्बादी फैला रहे हैं, वजह कि हमारे फैसले शरा के मुताबिक नहीं हो रहे, हमारी अदालतें देखो कितने गैर शरी फैसले कर रही हैं, हमारे जिम्मेदार लोग कितने फैसले खिलाफ शरा कर रहे हैं। तो जब फैसले खिलाफ शरा करेंगे तो उसका तो नुकसान आना ही आना, बवाल आना ही आना, बवाल आया हुआ। गरज की ये गुनाह चार ऐसे हैं, इस हदीस में चार बयान के हैं, जिसमें तो उनवान तो पांच का था, बयान चार का है। एक तो बेहयाई से बचना चाहिए, बेहयाई के जितने काम है उन सबसे बचना चाहिए, इसी तरीके से नापतोल से बचना चाहिए। बस हर आदमी के जो फरायज मनसब है उनको पूरा पूरा अदा करने का एहतमाम करे, कमी कोताही से कसदन कमी कोताही से परहेज करे, और जकात हर एक को पाबंदी के साथ देना चाहिए, और ऐशिकने से बचना चाहिए, और ख्यानत से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन सब गुनाहों से, हमें और सब मुसलमानों को इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो आपने दावा ना है
اللهم لك الحمد لا نرسي سناء عليك أنتك أحسن تعالى نرسي اللهم لك الحمد لا نرسي سناء عليك أنتك أحسن تعالى نرسي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا رحمن الرحيم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، گناہوں کے وبال سے بھی ہماری حفاظت فرما، گناہوں کے عام اور خاص وبال سے بھی ہماری حفاظت فرما، دنیا میں بھی حفاظت فرما، مرنے کے بعد بھی حفاظت فرما، یا اللہ قبر کے اندر بھی گناہوں کے عذاب سے بچانا، قبر میں بھی گناہوں کے عذاب سے بچانا، محشر میں بھی گناہوں کے عذاب سے بچانا، جہنم میں بھی گناہوں کے عذاب سے بچانا، اپنے رحمت سے اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت کامل عطا فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے صحت کامل عطا فرما، ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر اور ہر برائی سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما، جتنے خواتین و حضرات دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، یا اللہ ان دعاؤں میں ان کو بھی شامل فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، ہماری سب مرادیں پوری فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر برائی سے اپنی پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.